حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، شہداء صلحاء ابرار نیکوکار اہل بیت کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والوں کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، اور علل اخص مرحوم سید غلام نقی رضوی صدر محترم میں پاک محرم محل کراچی، اور اسی طرح مرحوم حسن فقیر مرحومہ مہرجان بنت میر علی کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین اب القاسم محمد محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال مولانا علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام فالمتقون فیھا ھم اہل الفضائل. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. خداوند متعال کا شکر گزار ہیں جو مسلسل صاحبان ایمان کو اس پاک و پاکیزہ اور اس محترم مہینے میں سانس بسر کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ راتیں بہت تیزی سے ہمارے درمیان سے گزر جائیں اور گناہ کے سیاہ دھبے ہمارے نام اعمال میں باقی رہ جائیں. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے علی علیہ الصلاۃ والسلام کی مظلومیت کا واسطہ. ماہ مبارک رمضان کے ان شبوں میں ہر ہر رات میں ہر ہر دن میں ہزاروں افراد کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے، ایسے پاکیزہ اعمال بجا لانے کی، ایسے پاکیزہ ارادوں کو اور زیادہ پختہ کرنے کی ہے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما، کہ جس کے سبب سے آج کی شب جن افراد کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جا رہا ہے ان سب میں ہمارا شمار بھی ہو سکے. بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم افطار کے وقت کے کچھ مستحبات ہیں کہ جو مفاتیح الجنان میں درج ہیں. صاحبان ایمان، انشاءاللہ پہلی ماہ مبارک رمضان سے لے کر ابھی تک ان مستحبات میں سے کچھ ایسے مستحبات کے جو بہت مختصر بھی ہیں آسان بھی ہیں انشاءاللہ بجا لا رہے ہوں گے، جیسے دعائے افطار کی تلاوت ہے. اکثر صاحبان ایمان اپنے بچوں کو یاد دلاتے ہیں کہ بیٹا اب روزہ افطار کر رہے ہو، دعا طلب کرو، اس موقع پر جو خداوند متعال سے دعا مانگو گے رد نہیں ہوگی، پوری کی جائے گی. انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت، پورے ماہ مبارک رمضان میں مستحب ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے رات کے جو اعمال ہیں اس میں خصوصیت سے درج ہے 1000 مرتبہ سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کرنا. بہرحال صاحبان ایمان کے لیے دعوت فکر ہے، اس سورہ مبارکہ قدر کا ماہ مبارک رمضان سے کیا رشتہ ہے کہ جس کی بنا پر پروردگار متعال پسند فرما رہا ہے کہ ہر ہر شب میں چندین مرتبہ، جس قدر آپ کے پاس طاقت ہے، جس قدر آپ کے پاس خداوند متعال کی بارگاہ سے توفیق ہے، سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کریں. ایک روایت آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج بھی احتمال ہے کہ آج کی شب شب قدر ہو، لہذا انشاءاللہ آج کے بعد سے جب کبھی سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کریں تو خداوند متعال کا شکر بجا لائیں کہ اس نے ہمیں ایک ایسے مذہب کا پیرو قرار دیا ہے جو کہ مذہب حق ہے. بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کے حیات کے زمانے میں جب کبھی وہ افراد کہ جنہوں نے بعد میں تعلیمات رسول کو پس پردہ ڈال دیا، جب کبھی یہ افراد رسول کے نزدیک آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایسی کیفیت میں تلاوت کہ جس میں انسان رو رہا ہو گریے کے ساتھ. ایک مرتبہ یہ آگے بڑھ کر سوال کرتے تھے، کیا سبب ہے کہ آپ سورہ مبارکہ قدر کو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں، اتنی توجہ کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنے گریے کے ساتھ؟ رسول جواب میں کہا کرتے تھے، اس شے کے سبب کہ جسے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور میرے دل کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس شے کے سبب کہ جسے علی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بعد دیکھنے والے ہیں. کہا وہ کیا شے ہے کہ جسے علی بعد میں دیکھنے والے ہیں اور جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ ہاتھوں سے زمین پر لکھتے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اور لکھنے کے بعد ظاہری ترجمہ سب کو معلوم ہے، ہم نے اس قرآن کو پاکیزہ شب میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہزار مہینوں سے افضل رات ہے. اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس رات میں اپنے رب کی اجازت سے، اپنے رب کی مشیت سے، من کل امر، تمام امور لے کر. کہ جیسے روایت سے ہم استفادہ کرتے ہیں کہ اس سال سے لے کر آئندہ سال تک ہر ہر انسان کی زندگی میں کیا کچھ رونمان ہونے والا ہے، وہ آج کی شب مقرر اور معین کیا جاتا ہے. اس بارے میں لوگ سوال بھی کرتے ہیں مگر ہمارا کچھ اختیار نہیں ہے. نہیں ہے عزیزان گرامی، جو کچھ بھی میرے لیے قسمت، یہ لفظ ہمارے ہاں چونکہ بہت رائج ہے اس لیے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، جو کچھ بھی میری قسمت میں لکھا جا رہا ہے وہ میرے اعمال کی بنیاد ہی پر لکھا جا رہا ہے، میری نیتوں پر، میرے ارادوں پر، میرے عزم پر، میرے شوق پر، میرے ولولے اور جذبے پر، اسی کو دیکھتے ہوئے پروردگار متعال مجھے عطا کر رہا ہے. یہی سبب ہے کہا ہے توجہ سے اس رات کو گزارو اللہ کی عبادت میں، گڑ گڑاؤ پروردگار متعال سے، مانگو تو پروردگار متعال تمہارے لیے وہ کچھ مقرر فرما دے کہ جس میں تمہارے لیے اس سال بہتری ہو. کس نے اس سال اس دنیا سے چلے جانا ہے؟ اس سال کسے حج و زیارت نصیب ہونے والی ہے؟ اس سال اقتصادی حوالے سے کون کتنا آگے جانے والا ہے، کون کتنا پیچھے رہ جانے والا ہے؟ بیماری حوالے سے، تندرستی کے حوالے سے، عافیت کے حوالے سے، بلا کے حوالے سے، زندگی کے جتنے بھی امور ہیں آج کی شب معین کیے جاتے ہیں. بہرحال انسان اپنی پوری زندگی میں اور خصوصیت سے ان پاکیزہ شبوں میں پروردگار متعال کے حضور گڑ گڑا کر اپنی اس التجا کو پیش کر سکتا ہے، اے رب کریم، اے رب کریم، گرچہ آج تک میں نے وہ زندگی بسر نہیں کی ہے کہ جس کے بعد میں تیری جانب سے پاکیزہ امور کی توقع رکھ سکوں کہ جو میرے حق میں مقرر کیے جائیں، معین کیے جائیں، لیکن آج تیرا یہ گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں اپنی جبین جھکاتے ہوئے یہ عہد کرتا ہے آج کے بعد سے اپنی زندگی بہتر بسر کرے گا. اے میرے آقا، میرے لیے وہ معین فرما دے جس میں میری دنیا و آخرت کا بھلا پایا جاتا ہے، جس میں میرے لیے میری دنیا و آخرت کا فائدہ پایا جاتا ہے. بہرحال اس اعتبار سے انسان کے پاس اختیار ہے. ختم مرتبہ یہ لکھا کرتے تھے، اور لکھنے کے بعد ان لوگوں سے کہا کرتے تھے، بتاؤ من کل امر سے کوئی شے باہر رہ جاتی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی شے باہر نہیں رہ جاتی. کہا کہ یہ ملائکہ جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں یہ سارے امور لے کر یہ کس کی خدمت میں آتے ہیں؟ اب رسول ہیں جو ان سے سوال کر رہے ہیں، کہا جواب دو یہ کس کی خدمت میں آتے ہیں؟ کہا آقا آپ کی خدمت میں آتے ہیں. کہا یہ سارے امور لے کر ہمارے پاس آتے ہیں. اچھا آیا شب قدر میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آج سارا کا سارا عالم اسلام قبول کرتا ہے شب قدر ہے، مناتا ہے، درست تاریخوں میں اختلاف ہے لیکن شب قدر ہے. بس اگر شب قدر ہے نزول ملائکہ بھی ہے، تمام امور کو لے کر وہ نازل بھی ہو رہے ہیں. یہی سبب ہے کہ رسول نے ان سے پوچھا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بعد بھی شب قدر ہے تو یہ ملائکہ یہ سارے امور لے کر کس پر نازل ہوتے ہیں؟ یہ دنیا میں آ کر کسے خبر دیتے ہیں؟ یہ وحی الہی کو کس پر کس کے پاس لے جاتے ہیں؟ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم ہے. ایک مرتبہ، اب روایت چونکہ مولا سے تھی، مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان لوگوں کے سامنے ختمی مرتبہ میری جانب اشارہ کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہستی کہ جس پر یہ سارے کے سارے ملائکہ میرے بعد نازل ہونے والے ہیں. مولا فرماتے ہیں یہی سبب تھا کہ ختم مرتبت کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب کبھی شب قدر آتی تھی تو یہ غاصبین خلافت اس رات میں بہت زیادہ ڈر اور خوف کے عالم میں ہوا کرتے تھے. اعزان گرامی، سورہ مبارک قدر مذہب شیعہ، مذہب اہل بیت کی حقانیت کی دلیل ہے، اس لیے کہ ہر سال شب قدر ہے، ہر سال نزول ملائکہ ہے، ہر سال یہ تمام امور لے کر نازل ہوتے ہیں. اس وحی الہی کو جسے لے کر چلے ہیں دنیا میں، اس کے لیے ظرف، دنیا کے لیے وہ قلب، وہ پاکیزہ ترین قلب چاہیے کہ جس پر یہ ملائکہ ان تمام امور کو لے کر نازل ہوں. یہ اس بات کی دلیل ہے جب سے کائنات شروع ہوئی ہے جب تک اس کائنات نے بقا پانی ہے ایک حجت خدا اس کائنات میں پائی جاتی ہے، ایک حجت خدا کا وجود اس کائنات میں موجود ہے. اور اس نظریے اور اعتقاد پر فقط مذہب اہل بیت پائے بند ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت آپ کی خدمت میں کیوں پیش کی؟ خدا کا شکر بجا لائیں کہ پروردگار متعال نے ایک صحیح مذہب کا ہمیں اور آپ کو ماننے والا قرار دیا ہے. صرف شعار بلند کر دینا، اس طرح سے اپنے طور طریقوں کو، اپنی روش کو، اپنے لباس کو ایسا قرار دے دینا کہ سامنے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں مذہب اہل بیت پر چلنے والا ہوں، آیا کافی ہے ہمارے لیے؟ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بہرحال اب آپ بعض وقت مجھے خود مجبور کرتے ہیں. آج میں نے سوچا تھا فقط اپنی تقریر کروں گا، لیکن یہ کہ جب سے آپ سلوات پڑھ رہے ہیں آپ کے سلوات کی آواز جو ہے وہ دھیمی سے دھیمی تر ہوتی چلی جاتی ہے. پھر آ کر میں دوبارہ سے کوئی روایت آپ کی خدمت پیش کروں سلوات کی فضیلت میں. معصوم فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانها تذهب بالنفاق. چاہتے ہو دل کے نفاق، دل میں ریاکاری، دل میں جو یہ گناہ موجود ہیں یہ تمہارے وجود سے نکل جائے، جب کبھی ہم پر درود و سلام بھیجو بلند آواز سے درود و سلام بھیجو. محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. کل میں نے کچھ امور آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ جس طرح سے خطیب کو مسلح ہو کر آنا چاہیے، آمادہ اور تیار ہو کر آنا چاہیے، جس طرح سے انسان مسجد میں جانے کے لیے تیاری کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے وقت آداب کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح سے جب ہم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں، امام بارگاہوں میں آتے ہیں، دونوں کی، خطیب کی، سامے کی، بانی کی، سب کی ذمہ داری ہے اذان گرامی کہ اس دربار کو سجانے میں جن آداب کا خیال رکھنا ہے ان آداب کو مد نظر رکھا جائے. ہر ہر انسان کی اپنے مقام پر ذمہ داری ہے، ہر انسان کو خداوند متعال کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. بانی مجلس اپنی جگہ پر جواب دے ہے، خطیب مجلس اپنی جگہ پر جواب دے ہے، سامے اپنی جگہ پر جواب دے ہے، ہر ایک نے جواب دینا ہے. تو بہرحال اپنے آپ کو کچھ مسلح کر کے آئیں تاکہ یہ علم اتنی جلدی سے جو ہے وہ انسان کی نگاہوں کے سامنے سے نہ چلا جائے. معصوم کے پاس فرد آیا، آنے کے بعد کہنے لگا، اب ہماری تو سیدھی سی بات ہے نہ بیان میں وہ طاقت ہے اور گنہگار اور خطاکار انسان کے بیان میں اتنی جاذبیت نہیں ہوتی ہے جتنی جاذبیت سامے احساس کرتا ہے، وہ سب کی سب کلام ہے معصوم کے سبب سے. لیکن آنے کے بعد فرد کہتا ہے کہ آقا کیا سبب ہے، جب تک آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں دنیا بالکل پست نظر آ رہی ہوتی ہے، دنیا بالکل اس قابل نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے لیے انسان اپنا وقت لگائے، لیکن جیسے ہی آپ کے یہاں سے باہر جاتے ہیں پھر دوبارہ سے اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس سلسلے میں انسان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا سبب ہے کہ جب انسان دربار معصوم میں ہوتا ہے، کیا سبب ہے جب انسان مسجد میں ہوتا ہے، کیا سبب ہے جب انسان قرآن کی خدمت میں ہوتا ہے، تعلیمات اہل بیت کی خدمت میں ہوتا ہے، تب اس کے سوچنے کا انداز کچھ ہوتا ہے، جب عوام الناس میں جاتا ہے تو یہ انداز بدل جاتا ہے. ایک وجہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی نسبت سے نہیں، علماء کرام کی نسبت سے حق رکھتا ہے وہ علماء کرام جو جافشانی کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں اور مجلسوں میں آ کر صحیح حقانیت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو پیش کرتے ہیں، نہیں معلوم کتنے گھنٹوں کی اپنی محنتوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نسبت سے جان گرامی عرض کر رہا ہوں، میں طفل مکتب ہوں اپنی جانب سے عرض نہیں کر رہا ہوں، حق رکھتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں قید العلم بالکتابہ، علم ایک وحشی جانور ہے، اس کو کتابت کے ذریعے سے، جیسے میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا، جس درس میں جس مجلس میں آپ شرکت کریں اس کے بعد کچھ وقت فکر کے لیے رکھیں کہ بھائی یہ جو بات مجھے بیان کی گئی ہے یہ میری زندگی میں کس حد تک پائی جاتی ہے، نہیں پائی جاتی، کیا بیریئرز ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں، اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کیجیے. وگر نہ اگر انسان فقط سنتا چلا جائے تو ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی. اگر موقع ملا تو آخر تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو آپ کیا کہیں گے، مولانا صاحب پھر نہ سنیں؟ نہیں، وہ جو نہیں سننے والا ہے اس کی تو بہت پٹائی ہے، لیکن جو سننے والا ہے جہاں اس کا شرف بڑھ رہا ہے وہاں اس کی ذمہ داری بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو بہرحال جب انسان بڑے مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، سیلری اگر اپنی بڑھانا چاہتا ہے تو محنت بھی اسے کچھ زیادہ کرنی پڑے گی. ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. جابر کہتے ہیں میرے پانچویں امام نے مجھ سے کہا کہ فقط کوئی شخص آ کر کہے کہ میں محب اہل بیت ہوں یہ کافی ہے، اس کے شیعہ ہونے کے لیے کافی ہے. خوب خدا کا شکر بجا لائیں جنت ایک قدموں کے فاصلے پر ہے میرے اور آپ کے، اس لیے کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جو مذہب حقہ ہے. سورہ مبارک قدر اس کی حقانیت کی دلیل ہے. لیکن فقط اس مذہب کا شعار اور لیبل اپنے سینے پر لگا لینا کافی ہے؟ میرا پانچواں امام جابر سے اس بات کو بیان کرتا ہے، دیکھو ہمارا شیعہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تقریباً چند خصوصیات بیان کی. اللہ کی نسبت سے اس میں توازو پایا جاتا ہے، انکساری پائی جاتی ہے، خشوع پایا جاتا ہے، خوف پایا جاتا ہے، لوگوں کی نسبت سے اس کے کردار میں یہ تمام امور تم دیکھو گے. پانچویں امام کا زمانہ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا غیبت کے زمانے میں زندگی بسر کرنا مشکل ہے، کاش ہم حضور امام کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہو تو کتنا آسان ہوتا. میں کہتا ہوں عزیزو اس زمانے میں زندگی بسر کرنے والوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، مولانا بھی جب روز روز نظر آنے لگے تو اپنی قدر کھو بیٹھتا ہے بیچارہ. اب جب انسان امام نے وقت بھی جو ہے وہ ہم انسانوں کی طرح ہی جو ہے وہ کیا ہے بازاروں سے خریداری کرتا ہوا ہمارے درمیان میں ہی چلتا پھرتا ہوا نظر آئے تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کیسے ماننے والے تھے. آسان نہیں ہے زمانے امام میں حضور ہے امام میں زندگی بسر کرنا اس طریقے سے جس طرح سے مولا وہاں چاہتے. جابر جیسا پاکیزہ ترین باوفا ترین صحابی چند خصوصیات پانچویں امام نے بیان کی، کہا آقا اس جیسا کوئی فرد نہیں ہے، آقا اس جیسا کوئی فرد مجھے نظر نہیں آتا ہے مدینہ میں. اللہ اکبر. اب امام جابر کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، جابر جو قانون جو فارمولا ہم نے تمہیں بیان کر دیا اسی طرح سے ہے، اگر تمہیں نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے قانون اور فارمولے کو چینج کر دیں. شیعت کا اعلان نجات کے لیے کافی نہیں ہے، شیعت کا واقعی معنی میں پیروکار انسان کو صاحب نجات بناتا ہے. کل لوگوں کی باتیں تمہیں پریشان نہ کر دیں، خداوند متعلق یہاں کوئی قرابت کوئی رشتہ داری کوئی پرچی کوئی رشوت نہیں چلتی ہے. وہاں پر رشوت دینا چاہتے ہو، قربت بڑھانا چاہتے ہو، ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے اطاعت کا، وہ راستہ ہے فرما برداری کا، اس کے علاوہ کسی کی پروردگار متعلق سے کوئی قرابت نہیں ہے. اب یہ جملہ اذان گرامی اپنے دلوں پر سجا لیجئے، بہت سخت بھی ہے لیکن چاہنے والے کے لیے بہت امیدوار بھی، یعنی انسان کو امید بھی دلاتا ہے کہ اگر میں اس طریقے کے مطابق چلوں گا ٹھیک ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو گئی پلٹا واپس آ جا، ہٹ دھرمی نہ کر، جتنی مرتبہ واپس پلٹے گا تیرا امام تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہے، اپنے زمانے کے امام کو اپنے استقبال کے لیے پائے گا. چاہنے والے سے غلطی ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی غلطی پر اصرار کرنا، ہٹ دھرمی کے ساتھ اس پر باقی رہنا، ایسے فرد کے لیے نجات کا کوئی سامان نہیں ہے. اب اس جملے کو سجا لیجئے اذان گرامی، بہت آسان لفظ ہیں، امام معصوم نے فارمولا دے دیا. ہمارا ہر وہ شخص جو ہم سے محبت کا دعوے دار ہے قانون سن لے، جو شخص بھی مطیع پروردگار ہے فرما بردار پروردگار ہے فہو لنا محب، وہ ہمارا چاہنے والا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی معصیت کر رہا ہے فہو لنا عدو، وہ ہمارا چاہنے والا نہیں، وہ ہم سے دشمنی کر رہا ہے. اذان گرامی مذہب حقہ کے اوپر پروردگار متعال نے ہمیں اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائی. یا معصوم فارمولا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو فارمولا یہ ہے، اپنی زندگی کو اطاعت الہیہ سے کردار اہل بیت سے بھرتے چلے جاؤ. اب یہ فارمولا بھی پتا ہے، یہ بھی معلوم ہے اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ حق کا راستہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انسان کوتاہی کرے تو کس کو جواب دے؟ اس کے پاس پھر کس قسم کا ایکسکیوز ہے؟ لہذا کوشش کریں اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ، سڈنلی انسان چینج نہیں لا سکتا، لیکن آہستہ آہستہ ان امور کو اپنی زندگی کا شیوا قرار دے. میں نے آپ کی خدمت میں جس خطبے کے، مجھے نہیں معلوم ان دس دنوں میں میں کہاں تک اسے بیان کر پاؤں گا، بہت مختصر ابتدائی چند کلمات اور خصوصیات ہی آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں گا، کہ جس میں امام عالی مقام یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو اطاعت ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تم اس کے کس درجے پر ہو، تو دیکھو یہ ساری صفات تمہارے وجود میں ہونی چاہیے. پہلی پانچ صفات کو میں نے مختصر پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا، آج چاہتا ہوں ان پانچ صفات میں ایک ارتباط قائم کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا جائے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اگر کسی میرے فاضل دوست کو یہ توفیق نصیب ہوئی ہو کہ اس خطبے کو جا کر ایک مرتبہ نہج البلاغہ سے پڑھ لے، تو میرے اس فاضل دوست کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ پہلے تو ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ عربی میں کچھ کہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. آج دوپہر میں کہیں پڑھ رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ جن پر روزہ واجب ہے اور وہ ماشاءاللہ روزہ توڑ رہے ہیں، وہ بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. لوگوں نے چونکہ وہ شروع کا تو سنتے نہیں ہے نا، فقط آخر کا سنتے ہیں کہ سلوات پڑھنی، وہ پڑھو سلوات. تو اذان گرامی تھوڑا سا جو ہے وہ انسان غور و فکر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جو ہے وہ. تو یہاں پر میں نے تھوڑا آسان آپ کی خدمت میں پیش کیا، کیونکہ سلوات دوسروں کے لیے پڑھنی تھی کہ جو انشاءاللہ اس خطبے کو کتاب سے جو ہے وہ پڑھ کر تشریف لائے ہیں. اب وہ کون ہیں کتنے ہیں انشاءاللہ خدا بہتر جانتا ہے. بارے دیگر سلوات علی محمد و آل محمد. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کوئی نسخہ لکھ کر دیتا ہے، بیماری بھی بہت مشکل ہو، بہت خطرناک ہو، تو انسان اس کے انگریڈینٹس پڑھتا ہے، فقط ڈاکٹر کی بات پر اکتفا نہیں کرتا ہے سر، پڑھتا ہے کیا ہے اس میں، ایک ایک چیز جا کر پوچھتا ہے، آپ نے یہ کیوں دوائی دی ہے، اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، یہ والی دوائی کیوں نہیں دی ہے، اس سے کیا نقصان ہے، ان چیزوں سے کیوں روکا ہے. لیکن یہاں پر بیچارہ خطیب جو ہے وہ کچھ بھی بات پیش کر دیں نہ انسان جو ہے وہ. بہرحال اس سے خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم کس طرح کی اپنے لیے دینی زندگی چاہتے ہیں، وگرنہ اگر انسان سوچے تو واقعی دعوت فکر ہے کہ بھائی آپ اس چیز کی طرف کیوں بلا رہے ہیں، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، میری زندگی میں یہ بیریئرز ہیں، یہ کب دور ہوں گے، یہ کب ختم ہوں گے. اذان گرامی، اگر میں اور آپ اپنی دینی زندگی کے بارے میں سیریس نہیں ہیں، سنجیدہ نہیں ہیں، تو دنیا کا کوئی فرد مجھے اور آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے جس طرح سے جسمانی امراض کے سلسلے میں کوشش کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمارے جسم کے لیے جان لیوا ثابت ہو جائے، ان روحانی امراض کے سلسلے میں بھی انسان اسی طرح سے دقت کرے، کوشش کرے، غور و فکر کرے. جب انسان اس راہ میں قدم آگے بڑھائے گا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے، حتماً مدد اس کے شامل حال ہوگی انشاءاللہ العزیز. بہرحال امام نے ابتدائے کلام میں سب سے پہلے کہا کہ متقی کی چند صفات ہے. سب سے پہلی صفت منطقہم الصواب، جو بولتا ہے سچ بولتا ہے. اب زبان کے بارے میں اذان گرامی آپ نے نہیں معلوم کتنا کچھ سن رکھا ہے، میں فقط ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ایک یا دو باتیں پیش کر کے آگے جانا چاہتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں مفتاح کل خیر و مفتاح کل شر، یہ زبان ہے، ہر ہر نیکی کی چابی کا نام ہے زبان، ہر ہر برائی کی چابی کا نام ہے جھوٹ. بسم اللہ کیجئے، جھوٹ، غیبت، استہزاء، مذاق، مسخرہ بنانا کسی کا، اور چلیے ساتھ نہیں دیں گے میرا، دو مومنین کے مابین لڑائی جھگڑا کروانا، چغل خوری، اور چلے آگے نہیں چلنا چاہتے، چلے کافی، خوب کچھ اچھے امور لے لیں. ہر خیر میں زبان کا پارٹیسپیشن ہے، ہر برائی میں زبان کا پارٹیسپیشن ہے. یہی سبب ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء سے زبان ہم کلام ہوتی ہے، ہم تو نہیں سن پاتے، سارے اعضاء سے زبان ہم کلام ہوتی ہے، بھائی کیسے ہو، خیر آفیس سے ہو، ٹھیک ہو، طبیعت کیسی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہماری طبیعت کا تعلق، ہمارے مزاج کا تعلق، ہماری بہتری اور پستی کا تعلق آپ پر موقوف ہے جناب والا، آپ اچھے چلو گے تو ہم پٹائی سے محفوظ رہیں گے، آپ اگر برے چلے تو ہماری بہت پٹائی ہونے والی. جب قیامت میں مختلف اعضاء کو گناہوں کے اعتبار سے سزا دی جا رہی ہوگی تو زبان کے لیے خصوصی ڈرائنگ روم ہوگا اور خصوصی سزا ہوگی زبان کو، تو زبان کو پروردگار قوت گویائی دے گا، زبان خدا سے کہے گی بھائی یہ خصوصی عذاب میرے لیے کیوں ہے؟ بھائی ٹھیک ہے جو ہاتھوں کو مل رہا ہے، جو پیروں کو مل رہا ہے، جو بطن کو مل رہا ہے، وہی عذاب مجھے دے دیے جائے، یہ خصوصی عذاب کیوں ہے میرے لیے؟ تو کہا کہ تیرے کام خصوصی تھے، چونکہ تیرے کام خصوصی ہیں لہذا اسی اعتبار سے سزا بھی تیرے لیے خصوصی ہے. تو ایک کلمہ برآمد کرتی ہے اپنے گھر سے اور کائنات میں خون خرابہ ہو جاتا ہے، مال حرام کی طرف لوگ رغبت اختیار کر لیتے ہیں. آپ خود اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض صاحبان ایمان توجہ نہیں کرتے، شاید ایسا ماحول انہیں ابتدا میں مل گیا تھا کہ جس کی بنا پر نازیبہ کلمات عام لوگوں کی نسبت سے، حتیٰ اپنے گھر والوں کی نسبت سے بسا اوقات انسان رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے شیعہ ہیں، یہ کیسے اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا کہتے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے صاحب آپ یہ جو جملہ اپنی زبان پر لا رہے ہو آپ کو معلوم ہے اس کا معنی کیا ہے؟ بس ہماری عادت ہے. کیا جواب دے پائیں گے مجھے بتائیے. ہمارا صبح سے لے کر شام تک تھوڑا سا دعوت فکر دیتا ہوں، غور کیجئے، مومن اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جن کی آج شب شہادت ہے، مولا فرماتے ہیں تو کلام کر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تو کیسا انسان، تو فقط بولنا شروع کر میں تیری معرفت کے لیول کو اس کے درجے کو درک کر سکتا ہوں. انسان کی زبان خود سب کچھ بیان کر دیتی ہے. اس لیے کہا گیا یہ مفتاح ہے کل خیر ہے، مفتاح ہے کل شر ہے، اس پر اس طرح سے تالا لگا کے رکھو جس طرح سے سونے اور چاندی کے ذخائر پر تالا لگا کے رکھتے ہو. وہ کتنی قیمتی ہیں، ہاتھ سے چلے گئے تو اتنے دشمن ہیں آ کر اس پہ قبضہ کر لیں گے. یہ الفاظ بھی اتنے ہی قیمتی ہیں، جب تک انسان کے پاس ہیں انسان کا قبضہ ہے، جیسے ہی انسان نے آگے بڑھا دی ہے قبضہ گیا. اب صرف خداوند متعال کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. ماہ مبارک رمضان ہے، ذرا سا لڑائی ہو جائے بھائی پیٹ کیا خالی ہے، پتہ نہیں کس پر احسان کیا ہوا ہے. ہر دوسری گھڑی میں لڑائی جھگڑا انسان دیکھتا ہے، غصے کا لیول اور ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، روزہ رکھ کر نہیں معلوم کس پر احسان کیا ہے. اب جب انسان غصے میں آ جائے پھر اس کی زبان کو سمجھ میں نہیں آتا، سامنے بیوی ہو، ماں ہو، باپ ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، زبان بولنا شروع کرتی ہے، بولتی چلی جاتی ہے اور کیا کچھ بول جاتی ہے. ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح تھی صلوات کی آواز. دیکھا ایک خاتون کو اپنی کنیز کو نازیبہ کلمات سے نواز رہی ہے، ذرا سا اس سے خطا ہو گئی نازیبہ کلمات، رسول نے کہا کھانا لاؤ اس کے لیے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نامحرم کی طرف انسان دیکھتا ہے، روایت یہ کہتی ہے قد افطرا، روزہ کھول دیا تو نے. اور میں نے اس کو بیان بھی کیا تھا کچھ شرائط روزے کے صحیح ہونے کے لیے، کچھ شرائط روزے کے مقبول ہونے کے لیے. اگر انسان روزے کے عالم میں کھا لے پی لے روزہ صحیح نہیں رہتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان روزے کے عالم میں گناہ کرے روزہ مقبول نہیں ہو سکتا، خدا کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پر فائز نہیں ہوتا ہے. کھانا لا کے رکھ دیا اس کے سامنے، کہا کھاؤ. کہا کہ کیسے کھاؤں یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں. کہا روزہ فقط کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا نام ہے، روزہ درواقع پروردگار متعال کی جانب سے نعمت اور رحمت ہے جو تجھے گناہ سے محفوظ رکھنے کے لیے رکھا گیا ہے. اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ پڑھا ہے، عزیزو مرثیہ پڑھا ہے، تڑپتے ہوئے کہا ہے ما اکثر الجوع و اقل الصوام، بھوکے لوگ کس قدر زیادہ ہیں روزے دار کتنے کم ہیں. بھوکے لوگ بہت ہیں روزے دار بہت کم ہیں. خدا کتنے عظیم مراتب تک مجھے اور آپ کو فائز دیکھنا چاہتا ہے اسی ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے. ہم بہت ہی قلیل پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، قیامت میں حسرت کے ساتھ رہے گا انسان. اپنی زبان کی اصلاح کیجیے عزیزو، اصلاح کیجیے، وگرنہ یہ زبان انسان کو لے ڈوبتی ہے. بہرحال آج کی شب کی مناسبت سے میں اس سے زیادہ اس مقام پر آپ کو نہیں روکنا چاہتا ہوں، فقط اپنے ان تمام دوستوں سے کہ جن کے زبان پر نازیبہ کلمات آنا بہت ہی ان کی عادت بن گئے، ان کی خدمت میں عرض کرتا چلوں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ایک ساتھی ایک دوست ہے اتنا قریب ہے کہ ہمیشہ مولا آقا کے ہمراہ رہا کرتا تھا. ایک مرتبہ راستے میں امام کے ہمراہ ہے ایک شخص, ایک غلام اس کا ہے کہ جو امام اور اس فرد کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو کسی کام کی غرض سے اس نے مڑ کر دیکھا, دیکھا کہ غلام نہیں ہے. ایک مرتبہ آواز بھی نہیں آیا, دو مرتبہ آواز بھی نہیں آیا, تیسری مرتبہ آواز بھی نہیں آیا. جب چوتھی مرتبہ مڑ کے دیکھا تو وہ پیچھے سے آ رہا تھا. تو ایک مرتبہ اسے ایک نازیبا کلمے کے ذریعے سے پکارا, اس کی ماں پر ایک تہمت لگائی اور پھر اس طرح سے اسے پکارا. روایت یہ کہتی ہے امام نے اپنا ہاتھ اپنے پیشانی پر مارا, میں تجھے صاحب تقویٰ سمجھتا تھا, میں تجھے پرہیزگار سمجھتا تھا, تو اس طرح سے اسے بلا رہا ہے. کہا آقا اس کی ماں مشرکہ ہے, کہا ہر ایک کا اپنے دین کے لحاظ سے طریقہ ازدواج ہے, طریقہ نکاح ہے, تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ اگر تیرے دین کے مطابق نہیں ہے تو حتمن گناہ کے ساتھ ہے. اور راوی یہ کہتا ہے وہ دن تھا اور میرے مولا کے اس جہان فانی سے رخصتی کا دن تھا, امام نے اس دن کے بعد اس فرد سے اپنی ملاقات کو ترک کر دیا. کتنا قریبی چاہنے والا ہوگا؟ امام نے کہا خدا حافظ. آج کا مومن جب محراب و منبر میں ہے, جب امام بارگاہ میں ہے, بہت پاکیزہ ہے. جب کمانے کے لیے جاتا ہے کوئی اسے دیکھ کر نہیں پہچان سکتا یہ علی کا چاہنے والا ہے, یہ کون ہے؟ نہ اس کی زبان بتاتی ہے, نہ اس کی آنکھیں بتاتی ہے, نہ اس کا کردار بتاتا ہے. اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرے مولا کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی. عزیزوں میں ڈرا نہیں رہا ہوں, فارمولہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اگر ہٹ دھرمی کوئی کرتا ہے ارے دیکھ لیں گے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے عزیزوں, ایسی کوئی خبر نہیں. ہاں اگر گنہگار ہے, خطا کار ہے, واپس پلٹ ہے, آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بہترین استقبال ہے. کتنی مرتبہ ہی گناہ ہو جائے انسان تو پلٹا, لیکن اگر پلٹ نہیں آئے گا کچھ بھی اس درگاہ سے تجھے نصیب نہیں ہونے والا ہے. بہرحال عزیزان گرامی تھوڑا سا توجہ کریں, میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی کہ میں اس کے بعد والے امر کو تفصیل سے آپ کی خدمت پیش کر سکوں, فقط اشارہ کیے دیتا ہوں. اگر بعد میں پروردگار موتان نے موقع دیا تو اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کی جائے گی. یہ پہلی صفت تھی کہ جو صاحبان تقویٰ میں ہونی چاہیے, کہ وہ اپنی زبان پر سوائے حق کے اور کوئی شے جاری نہیں کرتے. بہت تفصیلی ٹاپک ہے یہ بھی, انشاءاللہ اس پر جتنا آپ غور و فکر کریں گے. ماہ مبارک رمضان انسان کو یہ سکھاتا ہے, پہلی بات تو یہ کہ فالتو نہ بولیں, حرام تو بالکل نہ بولیں, غیبت تہمت مسخرہ اڑانا یہ تو کیا جواب دے پائے گا, حتیٰ فالتو بھی نہ بولے, بیکار بھی نہ بولے, دل کی قساوت کا سبب بنتا ہے. اور ماہ مبارک رمضان میں اس پریکٹس کو اپنے وجود میں پیدا کرنا بہت آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ اس لیے کہ جسم کے پاس پیٹرول نہیں ہے, جب پیٹرول نہیں ہے تو زبان بولنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے. تو بہترین انسان آسانی سے جو ہے وہ کیا ہے, کم بولنے کی پریکٹس اس مہینے میں کر سکتا ہے. کم بولے, حق بولے, اور ان جگہوں پر کہ جہاں پر بولنا ضروری ہے وہاں پر ضرور بضرور بولے. اب بہرحال اس میں دعوت فکر ہے آپ کے لیے, میثم تمار کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, ابن سکیت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, ایسے تاریخ کے کتنے واقعات ہیں کہ ویسے خاموش ہیں لیکن جب مقام آیا بولنے کا, حق کے اعلان کا, آگے بڑھ کر اعلان حق کیا ہے, چاہے زبان ان کی گدی سے کھچوا ہی کیوں نہ لی جائے. تو یہ زبان انسان کو بہت بلند بھی کرتی ہے, بہت گراتی ہے. خصوصیت سے اپنے ماؤں اور بہنوں سے دعوت فکر دیتا ہوں, ایزان گرامی اپنا کتنا وقت جو ہے وہ ٹیلی فون پر, اور شاید اب آہستہ آہستہ ہم مرد حضرات بھی جو ہے وہ اس بلا میں مبتلا ہو گئے ہیں, دوسرے لوگوں کے بارے میں انسان باتیں کرنا شروع کرتا ہے, آہستہ آہستہ شیطان آہستہ آہستہ غیبت کی طرف لے جاتا ہے, انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, سارے نیک اعمال ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, شربت کے پورے گلاس میں نجاست کا ایک قطرہ اس پورے شربت کو نجس قرار دے دیتا ہے. آپ کی ساری نیکیاں ایک طرف, گناہ کا ایک ڈاٹ ایک طرف, ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. آیا ختم, پہلے بھی یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہو ایک درخت لگے گا جنت میں, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو ایک درخت لگے گا, ایک مرتبہ الحمدللہ کہو. اچھا آقا کہتے جاؤ درخت لگتے جائیں گے؟ کہاں کہتے جاؤ, خدا کے خزانے میں تھوڑی کوئی کمی ہے, لگتے جائیں گے تمہارے لیے درخت. لیکن دیکھو اس کے بعد آگ نہیں بھیج دینا, دیکھو اس کے بعد آگ نہیں بھیج دینا, اس لیے کہ جب آگ بھیجے گا تو سارے درختوں کو جھلسا دے گی. ہم بسا اوقات احساس نہیں کرتے ہیں, کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, خود تھوڑی سی زحمت کیجئے. مومن شوہر اور مومنہ زوجہ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں. مومن شوہر آگے بڑھ کے کہتا ہے جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے سکھ اور چین کا سانس جو ہے وہ, اور برعکس زوجہ یہ کہتی ہے تیرے گھر میں تو مجھے کبھی چین ملا ہی نہیں. روایت یہ کہتی ہے اگر کوئی مومنہ, اگر کوئی مومن اپنی زبان پر یہ جملے جاری کرتا ہے, فقد حبط عمله, جتنا اس کا نیک عمل تھا سارا کا سارا ضائع ہو, سارا کا سارا ضائع ہو گیا. ہر انسان کی زندگی میں کچھ پلس ہے کچھ مائنس ہے, کچھ مثبت ہے کچھ منفی ہے, انسان صرف منفی دیکھ کر اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. بہرحال اس میں جتنا غور و فکر کریں گے آپ کے لیے جو ہے وہ دریچے اور بہت ساری شاید کتابیں بھی اس زمین میں جو ہے وہ آپ کو مل جائیں. یہاں پر بعض علماء کرام نے ایک دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ جس سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اور اگر آپ کی جو ہے وہ چہرے مجھے ساتھ دیں گے تو میں آج کی شب کی مناسبت سے جو پیغام دینا چاہتا تھا وہ دے پاؤں گا. وہ یہ ہے کہ منطقہم الصواب, یعنی پہلی صفت ہے. دیکھیں 110 صفات میرے مولانا نے اس خطبے میں بیان کی ہیں. سب سے پہلی صفت کا تعلق زبان سے کیوں بھائی؟ شاید ایک جواب یہی ہو کہ بھائی زبان بہت قیمتی عضو ہے, اس اعتبار سے مولانا نے ذکر کیا. لیکن اس مقام پر بعض علماء کرام ایک اور ترجمہ کرتے ہیں کہ جس کے بعد اس کلام کی لطافت اور بڑھ جاتی ہے. کہا منطق کا ایک معنی زبان ہے, ایک معنی وہ فکر ہے, وہ عقل ہے کہ جو اس زبان کو چلا رہی ہوتی ہے. انسان پہلے سوچ رہا ہوتا ہے, زبان اسی کے مطابق جیسا فکر بولتی چلی جاتی ہے زبان گویا ہوتی چلی جاتی ہے. کہا یہاں پر منطقہم الصواب کا مطلب یہ ہے کہ متقی کی سب سے پہلی اور عظیم ترین اور اساسی ترین صفت یہ ہے کہ اس کی فکر میں کجی نہیں پائی جاتی ہے, اس کی فکر میں استقامت پائی جاتی ہے. کہ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے, آقا فکر میں استقامت کیسے پیدا کریں؟ فوراً اس کے بعد میرے مولا نے دوسری صفت بیان کی. توجہ چاہتا ہوں, میں ادھر سے بہت تیزی سے گزرنا چاہوں گا اس آخری مرحلے تک پہنچنے کے لیے. مولا فرماتے ہیں دوسری صفت جو صاحبان تقویٰ میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے ملبسہم الاقتصاب. اب تفصیل سے قطع نظر آسان ترجمہ جو اس مقام پر پیش کرنا چاہتا ہوں, ان کی پوری زندگی میں میانہ روی پائی جاتی ہے. یعنی اگر چاہتے ہو فکر میں کجی کا نہ آنا, چاہتے ہو فکر استقامت کے ساتھ رہے, جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہو اس مقصد کے پیچھے اچھی طرح سے دوڑتے رہو, تو دیکھو اپنی عام زندگی میں میانہ روی اختیار کرو, اور اس میں خصوصیت سے اقتصادی پہلو کے حوالے سے. یہاں پر ہمارے پاس بہت زیادہ پرابلم پایا جاتا ہے. دیکھیں میں تین الفاظ ہیں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں, ہر ایک اپنی زندگی میں خود فیصلہ کرے. ایک ضروریات, انگلش میں کیا کہیں گے بھائی ذرا میرے ساتھ میرا ساتھ دے دیں, ضروریات جی, نیڈز, ایسنشیل نیڈز, ٹھیک ہے سر. ایک ہے سہولیات, اس کا ترجمہ کر دیجئے فیسلٹیز. اب غلط صحیح آپ لوگوں کے اوپر, ٹھیک ہے. اور تیسرا ورڈ ہے ہوس, اور مل جائے تما لالچ. مومن کی زندگی میں پہلے دو امر پسندیدہ ہیں, تیسرا امر پسندیدہ نہیں ہے. اب اپنی زندگی میں فیصلہ خود کر لو, میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. موبائل جب تک ضرورت ہے ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. جب تک سہولت ہے ٹھیک ہے, آپ چینج کر لیجئے موبائل کے کیا ماڈل کو, ورژن کو, جو کرنا چاہیں کر لیجئے. لیکن جب ہوس بن جائے, تما اور لالچ کی صورت بن جائے, یہاں موبائل آیا نہیں یہ اس کی دکان پہ پہنچا ہوا ہے, تو ایزان گرامی ایسے آدمی کا عمل بتاتا ہے کہ فکر میں سلامتی نہیں پائی جاتی. اس کا کردار بتاتا ہے کہ یہ اپنے مقصد اصلی کو کیا کر چکا ہے, فراموش کر چکا ہے. موبائل گھر میں جو ہے وہ صوفے, ضروریات, سہولیات, ہر انسان خود فیصلہ کرے. لیکن میں ٹھیک ہے سہولیات ہے, نہیں نہیں آج تو ضرورت بن گئی صاحب, کس کے ہر ایک آدمی کے گھٹنے جواب دیں گے بسم اللہ ضروریات. خوب یہ کتنے عرصے میں تبدیل ہونے چاہیے, یہ آپ کے اوپر ہے. سہولت چاہتے ہیں ایک سال میں تبدیل کر لیجئے, لیکن اگر انسان ہر چار مہینے میں تبدیل کر رہا ہے, گاڑی ضرورت قبول سر, فیسلٹی قبول ٹھیک ہے بھائی, کچھ بہتر گاڑی ہونی چاہیے, شوہر کی الگ بیگم صاحبہ کی الگ قبول. لیکن تما اور لالچ کے اندھیرے میں انسان جو ہے وہ صاحب کون سی ابھی نئی گاڑی آئی ہے, یہ بیچ دوں وہ خرید لوں, یہ خرید لوں وہ بیچ لوں, تو یہ انسان کی زندگی بتا رہی. کتنے لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں نا, صبح دوپہر شام ایک گھر بنا لیا سجا لیا اچھی طرح سے رہ رہے ہیں, مزہ نہیں آ رہا بھائی. وہ کیوں مزہ نہیں آ رہا آپ کو؟ ویسٹ اوپن نہیں ہے, خوب چلو ویسٹ اوپن میں چلے جائیں. مزہ نہیں آ رہا بھائی, کیوں مزہ نہیں آ رہا؟ فلیٹوں کی زندگی میں کیا مزہ ہے صاحب؟ تو عزیزو ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر کے آگے بڑھ دینا چاہتا ہوں. معصوم یہ فرماتے ہیں کہ اے انسان, اگر اس دنیا میں تیری نیت اور ارادہ یہ ہے کہ میں کچھ پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں, تو اگر تجھے تھوڑا بھی نصیب ہو گیا تو تیرے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر تما اور لالچ اور ہوس کی آگ تیرے وجود میں جلتی رہے, ساری کائنات بھی تجھے مل جائے گی, یہ ہوس نہیں بجھنے والی, یہ تما اور لالچ کی آگ کبھی نہیں بجھنے والی. کتنے لوگ عزیزان گرامی اس طرح سے زندگی بسر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم صاحبان تقویٰ میں سے نہیں ہیں. فکر کی سلامتی چاہیے, اپنی دنیا کو ایسے بسر کرو جیسے وہ بسر کرتا ہے جو دنیا میں رہنے کے لیے نہیں پیدا ہوا, کسی اور جہاں میں جانے کے لیے پیدا ہوا ہے. تیسری صفت مشیہم التوازو. اب میں آپ کے سامنے ارتباط پیش کر رہا ہوں,
فکر کی سلامتی دیکھنی ہے اپنے پریکٹیکل بیہیویئر کو دیکھ لیجئے, پتہ چل جائے گا فکر سالم ہے یا سالم نہیں ہے. تیسری صفت مشیہم التوازو, ان کی روش یہ ہے سر جھکائے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو جب روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھیں گے تو سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دل ان کا نہیں جھکا ہوا ہوتا. مشیہم التوازو کا آسان ترین ترجمہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. مشیہم التوازو یعنی جہاں کہیں انہیں حق دکھائی دے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں, چاہے اپنی پارٹی کا ہو چاہے کسی اور پارٹی کا ہو. ہاں دینی اعتبار سے لے لیجئے, بہت ساری گروہ بندیاں ہیں نا, جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے, جو ہمارا اوپوننٹ کر رہا ہے وہ سب کا سب. جس کی فکر سلامت ہوتی ہے عزیزوں وہ دنیا میں ایک خاص وقت لگاتا ہے, سارا وقت آخرت کو آباد کرنے کے لیے لگا رہا ہوتا ہے. آخرت کو کیسے آباد کر سکے گا؟ اس کا روحیہ, اس کا بیہیویئر یہ ہے مسلسل وہ کس کا متلاشی ہے؟ حق کا. جہاں کہیں اسے حق نظر آ جائے اس کے سامنے چھپ جاتا ہے. ہماری زندگی میں اہم ترین پرابلم یہ ہے, ہمیں بہت ساری جگہوں پر حق نظر آ جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ واقعاً غلط نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی عمل نہیں ہو پاتا. شیطان انسان کے پیروں کی زنجیر بن جاتا ہے. مومن کی اہم ترین علامت یہ ہے حق کا متلاشی رہتا ہے. اب چوتھی اور پانچویں صفت کا ان بقیہ صفات سے دیکھیں کتنا خوبصورت ارتباط بن جاتا ہے. غزو ابصارہم عما حرم اللہ علیہم ووقفوا اسماءہم اللہ اکبر علی العلم النافع لہم. یہ جو حق کے متلاشی ہیں اعزائے گرامی, حق کو اپنے وجود میں سمانے کے لیے اہم ترین دو ریسورسز ہیں جو پروردگار متعال نے ہر انسان کو دیے ہیں. اے انسان سن, اللہ نے تجھے اس عالم میں اس دنیا میں بھیجا تھا, لا تعلمون شیئا, ذرا برابر تو نہیں جانتا تھا, کچھ بھی نہیں جانتا تھا. اے پروردگار کیا دیا تھا کہ جس کے ذریعے سے میں جاننے کا سفر شروع کر سکوں؟ آنکھ, اہم ترین ریسورسز اور بھی ہیں لیکن ان کا لیول آنکھ اور کان کی مانند نہیں ہے. یہی سبب ہے قرآن مجید واضح طور پر اعلان کرتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل الى اولئك كان عنه مسؤولا. آنکھ سے, کان سے اور قلب سے, یعنی قلب کو جو حق کا متلاشی ہے, دو اہم ترین ریسورسز ہیں اس حق کو قلب تک پہنچانے کے لیے, ایک آنکھ اور ایک کان. متقی کی اہم ترین علامت یہ ہے آنکھ سے بھی جز حق کے کچھ نہیں دیکھتا ہے, کانوں سے بھی جز حق کے کچھ نہیں سنتا ہے. جب ساری سپلائی حق کی ہوگی عزیزوں تو قلب میں جز استقامت کے کیا ہوگا؟ کیسے کجی آئے گی قلب میں؟ قلب کو کجی فراہم کرتی ہے آنکھ, قلب میں بگاڑ لاتی ہے آنکھ, قلب کو برا بناتی ہے, تاریکی میں لے جاتی ہے آنکھ اور کان. جب انسان کی آنکھ بھی سدھر جائے, جیسے کہ ابتدائی دو تقریروں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اپنی آنکھ کی اصلاح کیجئے. چاہتے ہیں ملکوت کی زیارت کر سکے یہ آنکھ, چاہتے ہیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو دیکھ سکے یہ آنکھ, تو گناہ کی پستیوں سے اس آنکھ کو باہر نکالیے. اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے قلب اور فکر میں استقامت رہے, اپنے کانوں کو مولا کے جملے سنیے, واقعی انسان مر مٹے میں دعوت فکر دیتا ہوں, التماس کرتا ہوں. مومن اگر اس کا بچہ انگلش نہیں جانتا ہو کتنا پریشان ہوتا ہے کہ میرا بچہ پیچھے رہ گیا, ارے اس کو انگلش کیسے نہیں آتی. اگر کسی کو بتا دے کہ کون سی اسکول میں پڑھتا ہے تو اگر اردو میڈیم ہو تو نام بھی نہیں لیتے, نہیں نہیں پڑھتا ہے صاحب, اچھی اسکول ہے. ہاں انگلش میڈیم ہو, لیول ہائی ہو تو پھر آگے بڑھ کر سینہ تان کر جو ہے نا نام لیتے ہیں, ہمارا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا. لیکن یہ کیسا مومن ہے, یہ کیسا مسلمان ہے جو خود بھی اور اس کے بچے بھی اس زبان سے کہ جو قرآن کی زبان ہے, جو اہل بیت کی زبان ہے, اس زبان سے اتنی دوری اور اس پر کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں, کوئی گریہ نہیں, کوئی فریاد نہیں. وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ. متقی کی اہم ترین صفت یہ ہے, یہ اپنے کانوں کو مختص کر دیتے ہیں, وقف کر دیتے ہیں اس علم پر کہ جو ان کے لیے مفید ہے. اب مومنہ بہو جاتے جاتے اگر اس کے کانوں میں ساس کے ٹیلی فون کی آواز آ جائے تو وہ رک کر سنے گی نہیں, اس لیے کہ مومنہ اور متقی بہو کی علامت یہ ہے اس نے مختص کر دیا. دیکھیں آپ کہتے ہیں نا صاحب ہم نے گھر کا یہ حصہ مختص کر دیا ہے, صاحب ہم نے زمین کا یہ ٹکڑا مسجد کے لیے مختص کر دیا, اب ادھر مسجد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا کام. مولا فرماتے ہیں متقی کی صفت یہ وقفوا اسماءہم, اپنے کانوں کو وقف کر دیتا ہے فقط علم پر, اور کیسے علم پر؟ جو نافع اور مفید ہو. اب میرے پاس ادھر دامن وقت میں گنجائش نہیں, انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں آپ کی خدمت میں اس کی تفصیلات پیش کروں گا. علم سے اپنی محبتوں کو بڑھائیے. جس امام حمام کے
ماتم کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں عزیزو. واقعاً اگر انسان تاریخ کی اس حقیقت کو پڑھ لے کہ کتنا عظیم مولا ہے جس کے ہم اور آپ پیروکار ہیں اور ہمارے کردار میں کتنی دوری پائی جاتی ہے, تو اپنا سر زمین پر دے مارے گا کہ میری زندگی کیسی ہے, اور شب قدر میں خدا سے تقاضا کرے گا, اے پروردگار, اے میرے آقا, میرا مولا اتنا بلند اور میں اتنا پست, یہ دوریاں کب ختم ہوگی؟ تقریباً ڈیڑھ یا دو دن کا یہ عرصہ ہے نا میرے مولا کے زخمی ہونے کے بعد, جا کر مقاتل کو اٹھا کر پڑھی ہے. علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں, مختلف اوقات میں چاہنے والے میرے مولا سے ملنے کے لیے آئے ہیں. ایسے میں حجر بن ادی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اسی اوقات میں یا 20 رمضان المبارک کا دن تھا, مولا سے ملنے کے لیے آئے. عزیزوں, ایسے موقع پر چاہنے والا جس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, اس کے مولا کا سر شگافتا ہے اور مولا اس دنیا سے جایا چاہتا ہے, کیا بات کرنا چاہے گا؟ اس کے امام وقت کی کیا خواہش ہوگی؟ سن لو, اس وقت آخر میں مولا کی خواہش کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں, سلونی قبل ان تفقد, اے میرے چاہنے والوں, پوچھ لو علی سے, علم حاصل کر لو قبل اس کے علی تمہارے درمیان سے چلا جائے. لیکن پھر اس کے بعد اپنی مصیبت بھی پڑھی, لیکن دیکھو مختصر پوچھنا اس لیے کہ تمہارا مولا بہت مصیبت میں ہے, زہر پورے جسم میں سرایت کر چکا ہے. میرا مولا کبھی اس زانو پر, کبھی اس زانو پر, کبھی اس پہلو پر, کبھی اس پر. گھر میں اعزاء و اقارب ہیں کہ جو گریہ کر رہے ہیں, چلیں سرزمین کوفہ, چلیں. خداوند متعال نے آپ میں سے بہت سو کو زیارت عطا کی ہے نا, چلیں. جنہیں زیارت عطا نہیں ہوئی وہ مانگے, اے پروردگار کتنی بدقسمت ہیں وہ آنکھیں کہ جنہیں پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نجف اشرف کی زیارت نصیب نہ ہو, کوفے جا کر اپنے مولا کا گھر نہ دیکھ سکے. چلیں کوفہ علی کے چاہنے والوں سے, میرے مولا کا گھر علی کے چاہنے والوں کے احاطے میں, گریہ اوزاری ہے, لوگ فریاد کر رہے ہیں. طبیب نے آ کر بیان کر دیا ہے, یا علی وصیت کر لیجیے. ایسے میں میرا مولا امام حسن بیت الشرف سے برآمد ہوئے, اور برآمد ہونے کے بعد چاہنے والوں سے کہا, بابا نے پیغام دیا ہے کہ اس وقت وہ تم لوگوں سے مل نہیں سکتے, تم واپس چلے جاؤ. اسبق بن نباتا میرے مولا کا چاہنے والا ہے, اے علی کے چاہنے والے, علی کو علم سے کتنی محبت تھی. اسبق بن نباتا کہتے ہیں, میرے قدم اٹھتے ہی نہیں تھے, میں مولا کے رخ انور کی زیارت کے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا, میں بیٹھا رہا. تھوڑی دیر ہوئی, امام دوبارہ سے آئے, اے اسبق, میں نے اپنے بابا کا پیغام نہیں پہنچا دیا تھا, پھر کیوں کر بیٹھے ہو؟ کہا, آقا, میری ایک درخواست ہے, بابا تک پہنچا دیجئے, میں آخری مرتبہ ملنا چاہتا ہوں. امام کی جانب سے اجازت ملی, اسبق داخل ہوئے, کہا کہ میں نے اپنے مولا کے رخ انور کی زیارت کچھ اس عالم میں کی کہ جو امامہ میرے مولا کی پیشانی پر بندھا ہوا تھا وہ زرد رنگ کا تھا, لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امامے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا میرے مولا کے چہرے. اے اسبق کیوں پریشان ہو, اے اسبق کیوں پریشان ہو, ہم تو جنت کی طرف جا رہے ہیں. اسبق نے تڑپ کر کہا, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, آقا, اس لیے رو رہا ہوں کہ میری جنت مجھ سے جا رہی ہے. کیا چاہتے ہو؟ اس وقت آخر میں اسبق نے تڑپ کے کیا مانگا؟ اے علی کے چاہنے والے, اپنے قلب کو ڈٹول, کس مقام پر کھڑا ہے؟ علوم آخرت کے حصول میں ہم اور آپ کدھر ہیں؟ دنیا کے علوم کو کن مقاصد کی خاطر حاصل کرتے ہیں؟ اسبق نے آگے بڑھ کر کہا, آقا, مجھے لگتا ہے اس کے بعد آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی, چاہتا ہوں کوئی ایک حدیث جو آپ نے رسول سے سنی ہے مجھے عنایت کر دیجئے, مجھے بیان کر دیجئے کوئی ایک حدیث.
وہ میرا مولا جو حجر سے ملتے ہوئے کہہ رہا تھا اپنے سوالات مختصر کرنا, جب دیکھا چاہنے والا علم کا متلاشی ہے, ایک مرتبہ کہا اسبق میرے نزدیک آؤ. ارے رسول کا وقت آخر تھا, رسول اس دنیا سے جا رہے تھے, میں اسی طرح سے ان کے نزدیک کھڑا تھا جس طرح سے تم میرے نزدیک کھڑے ہو. ایک مقام پر مجھے کہا یا علی, اے میرے بھائی, اے میرے وسیع, ذرا مسجد جانا اور میرا ایک پیغام لوگوں میں جا کر نشر کر دو. کہا کیا؟ کہا کہ جا کر اعلان کر دو جس کسی نے اپنے باپ سے دوری اختیار کی, جو کوئی آپ کے والدین قرار پایا, جس کسی نے اپنے مولا و آقا سے دوری اختیار کی اور فرار اختیار کیا, جس کسی نے مزدور کی اجرت دینے سے انکار کیا, اس کی حق تلفی کی, اس پر اللہ کی, اس کے رسولوں کی, انبیاء مرسلین کی لعنت ہو. کہا مجھ سے اس طرح سے بیان کیا. میں ایک مرتبہ مسجد نبوی گیا, وہاں پر جا کر اس پیغام کو لوگوں کے سامنے عدل اعلان بیان کر دیا. ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہوا, کہا یا علی اس کی تفسیر کیا ہے؟ کہا کہ جنہوں نے بیان کیا انہی سے پوچھ کر آتا ہوں. ایک مرتبہ دوبارہ چلا میرا مولا, رسول کے نزدیک پہنچا, حالت بیماری میں ہے رسول. ایک مرتبہ کہا یا علی جا کر کہہ دو تم اور میں, بعض روایتوں کے مطابق, بعض روایتوں میں صرف علی کا نام لیا, جا کر کہہ دو کہ علی اس امت کا باپ ہے, علی اس امت کا مولا ہے, علی وہ ہے کہ جس نے اس امت کے لیے ایک ذمہ داری کو ادا کیا ہے. ارے جو کوئی اس باپ سے دوری اختیار کرے, جو کوئی اس مولا سے فراری اختیار کرے, جو کوئی مزدور کو اجرت نہ دے, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربۃ, اس پر خدا کی لعنت, اس کے رسول کی لعنت, انبیاء مرسلین کی لعنت. اس وقت آخر میں اسبق کو یہ پیغام دیا, بعض روایتوں میں ہے کہ میرے مولا نے اسبق کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا. اگر انسان کو یہ شرف مل جائے کیا چاہیے کہ انسان تڑپ کے اپنے مولا سے کہے آتا مجھے کچھ علم چاہیے بھیک میں, اور علی اتنے اشتیاق سے اتنی محبتوں سے اس وقت آخر میں وقت دے. فقط اسی خاطر کہ علی چاہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اے انسان اپنی معرفت بڑھا کے اس دنیا سے جا, اس طرح سے زندگی بسر نہ کر جس طرح سے عام لوگ زندگی بسر کرتے ہیں, اس طرح سے زندگی بسر کر جس طرح سے زندگی بسر کرنے کا حق ہے. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. ایک جملہ مصیبت کا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزو صحابی اس طرح سے جب رو رہے ہیں, اس طرح سے گریا کنا ہے, تو اولاد کس طرح سے رو رہی ہوگی ان دنوں میں, کس طرح سے گریہ و زاری کر رہی ہوگی. کبھی میرا مولا حسن آگے بڑھتا ہے, باپ سے لپٹ جاتا ہے, پیشانی کے بوسے لیتا ہے, رخساروں کے بوسے لیتا ہے, اور باپ ہے کہ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا حسن صبر کر. کبھی زینب ام کلثوم آگے بڑھتی ہے, گریہ کرتی ہے, آہ فغا کرتی ہے, باپ تلقین فرماتا ہے بیٹا صبر کرو. ایسے موقع پر مقتل نے لکھا ہے اللہ مجلسی بہار میں, فرماتے ہیں کہ میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے حسین کو روتے دیکھا, خدا ہم سب کو اس سال سرزمین کربلا کی زیارت نصیب کر, جب حسین کو روتے دیکھا تو ایک عجیب طریقے سے صبر کی تلقین کی, اپنے قریب بلایا اپنے ہاتھوں سے, وہ باپ کہ جس کے لیے ایک پہلو سے دوسرے پہلو جانا بہت سخت, پورے جسم میں زہر سرایت کر چکا ہے, اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے حسین کے رخسار پر بہتے ہوئے آنسو کو صاف کیا, ایک ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیا, ایک ہاتھ حسین کے سینے پر رکھا, خدا سے کہا اے پروردگار میرے حسین کو صبر عطا کر. میں کہوں گا آقا اس طرح سے صبر کی تلقین کسی اور کو کیوں نہیں کی, شاید میرا مولا جواب دے اے ذاکر خدا تجھے دیدے بصیرت عطا کرے, ارے تو اثر عاشور اس غربت کو دیکھ سکے کہ جس سے حسین ابن علی کو ترنے والا ہے. ایک طرف سے گنجے شہیدان علی اکبر و قاسم و محمد کی لاشیں, ایک طرف سے زینب ام کلثوم و سکینہ کی فریادیں, اور حسین ابن علی کو تنا خدا کی بارگاہ میں منادی ہے هل من ناظر ينظرنا هل من ذاب يذب عن رسول حرم رسول الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کا واسطہ. عزیزو ہم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت پر گریہ کرتے ہیں,
کبھی اس احساس کو اپنے اندر ڈیولپ نہیں کرتے کہ کس خاطر ائمہ نے یہ ساری مظلومیتوں کو ان سارے مسائب کو برداشت کیا. حضان گرامی جس دین مبین اسلام کی بقا کی خاطر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پنجت پاک نے عظیم قربانیاں دی, اے پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس شب قدر کا اسی دین مبین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اپنی زندگی میں سے بڑا وقت طلب کیجیے. چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں مانگو پروردگار مطالعے, پروردگار دنیا کے رزق کے وسائل کو اتنی قلیل سی مدت میں اتنے آسان طریقے سے مجھے فراہم کر دے کہ اپنی زندگی کا بیشتر اوقات میں اپنی آخرت کو سجانے میں لگا سکوں. اے پروردگار تجھے واسطہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کا, ہمیں اپنی زندگی کا بڑا وقت اپنا, اپنی زوجہ, اپنے بچوں, اپنی سوسائٹی کی دینی اعتبار سے بہتری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجات لیے ہوئے, پروردگار ہر وہ حاجت کہ جس کا پورا کرنا تیری مصلحت میں ہے جلد از جلد قبول و مقبول فرما. جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں انہیں طیب پاکیزہ رزق وسعت کے ساتھ عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے جو اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما, جنہیں تو نے صاحبان ولد قرار دیا, اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا جو مریض ہے خصوصیت سے جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے, اے پروردگار ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہیں, یہ زبان سے گناہ, یہ آنکھوں کے گناہ, یہ کانوں کے گناہ, پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا شب قدر کا ہم سب کو ان امراض روحانی اور امراض جسمانی سے جلد از جلد شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام, مراجع اعظم, رہبران اعظم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار, اے میرے آقا واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی انفرادی اپنی اجتماعی ذمہ داری سمجھنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان اہل بیت کے چاہنے والے حسین ابن علی کے عزادار آباد ہیں, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. علی علیہ الصلوۃ والسلام سے صدق دل سے محبت کرنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. کل کے روز ہے پروردگار علی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عزادار روزے کے عالم میں انشاءاللہ عزائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بجا لانا چاہتے ہیں, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پرسہ دینا چاہتے ہیں. پروردگار اسلام دشمن عناصر کا کسی لباس و لبادے میں مقابل ہدایت نہیں ہے, جلد از جلد نیست و نابود فرما. ان کے مکر کو, ان کی سازشوں کو اے میرے پروردگار انہی کی جانب واپس پلٹا دیں. صاحبان ایمان کو بھی بامعرفت طریقے سے مولا و آقا کی عزا بجا لانے کی توفیق عطا فرما. دوسرے لوگوں کی نسبت سے, دوسرے افراد کی نسبت سے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں, علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کو ان حقوق کو سمجھتے ہوئے ان عزاداریوں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں دوبارہ سے ایک مرتبہ سورہ الحمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے, جملہ مرحومین مومنین و مومنات کے لیے اور ان افراد کے لیے کہ جن کا ابتدائی مجلس میں نام لیا گیا تھا, پاک مرحوم ہال کے صدر محترم کے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دی.